بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، یکم اکتوبر 1999 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں جناب ڈاکٹر سارا صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر اقامت دین کی جد و جہد میں دائی کا اجتہاد کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز وجل كما ورد في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگا کہ سورہ کہف کی ان آیات کے بارے میں جو آج بھی تلاوت کی گئی ہے، اس سے پہلے دو جمعوں میں گفتگو ہو چکی ہے. بیرونی سفر سے میں واپس آیا تھا، پہلا جمعہ 10 ستمبر کا، پھر دوسرا 17 ستمبر کا، انہی آیات پر گفتگو ہوئی. لیکن ان کے ضمن میں ایک خاص مسئلے سے میں نے کچھ وضع بصر کیا تھا، کچھ اس پر گفتگو سے احتراز کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی نازک اور بہت اہم مسئلہ ہے. اگر ضمنی طور پر اس پر گفتگو ہوتی، اجمالاً گفتگو ہوتی، تو مغالطوں کا، غلط فہمیوں کا امکان تھا. اس لیے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ میں آئندہ جمعے میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا. آج اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ بات بھی صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ہے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو آج کی گفتگو میں جمع فرما دے. آمین یا رب العالمین. ان آیات کا ترجمہ جو ہے 27 اور 28 آیات، اس کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے. وطل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہیے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، خود پڑھنا بھی اور پڑھ کر سنانا بھی، بلکہ پڑھ کر سنانا زیادہ یہاں پیش نظر ہے. پڑھتے رہیے، تلاوت فرماتے رہیے اس کتاب میں سے جو آپ کی جانب وحی کیا گیا. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں. اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، جس کے لیے لفظ سنت اللہ بھی آتا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اے نبی آپ ہرگز نہ پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ. بڑا نازک مقام ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن لفظی ترجمہ تو یہی ہے، ولن تجد من دونہ ملتحدا. لحد کہتے ہیں ٹیڑھی جگہ کو، جیسے لحد ہوتی ہے قبر میں، ایک تو سیدھی قبر ہوتی ہے بس کھودی گئی اور مردہ رکھا گیا اس کے بعد اس کو ڈھانپ دیا، ایک یہ کہ آپ لحد بغلی قبر، تو کوئی شے پہاڑوں کے اندر خاص طور پر کھو جو ہوتی ہے اس کو، اور وہاں لوگ پھر پناہ لیتے، کوئی طوفان آ گیا، کوئی مسافر جو ہے پہاڑی راستے پر سفر کر رہا تھا طوفان آ گیا تو کہاں جائے گا، کوئی کھو دیکھے گا، وہ کھو جو ہے پناہ گاہ ہے. تو اے نبی آپ اللہ کے سوا کسی کو پناہ گاہ نہ پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے، تھامے رکھیے، جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی معیت میں، کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو اور بندگی کرتے ہیں اپنے رب کی صبح و شام. یریدون وجہہ، اور اسی کی رضا کے وہ طالب ہیں. ولا تعد عیناک عنہم، اور دیکھیے آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر، تريد زينة الحياة الدنيا، دنیا کی زندگی کی زیبائشوں اور آرائشوں کی طرف نہ اٹھنے پائے. میں نے عرض کیا تھا بہت نازک مقام ہے. بلا کہتے میں نقفل نہ قلم ہوں، اور بد کہنا مانیے اس کا، اور اطاعت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی کی پیروی کی جائے، کسی کا حکم مانا جائے، اور کسی کی بات کو توجہ سے سننے کے معنی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹو لینڈ اینڈ ایئر، کسی کی بات کو بڑی توجہ سے سننا. تو آپ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان بھی مت دیجیے. ولا سوتے من اقل ناقل بہن ذکر نہ، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. اب اللہ یہاں اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، لیکن قاعدہ جو ہے پورا قرآن کا وہ یہ ہے کہ جو غفلت کی رائے اختیار کرتا ہے اللہ اسی راستے پر اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ غافل کر دیتا ہے اس لیے وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوں گے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو جو اس مرحلے کو پہنچ چکے کہ ان کی ٹیڑھ کی وجہ سے، ان کی روگردانی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غافل کر دیا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، مت کہنا مانیے، مت توجہ دیجیے، مت دھیان دیجیے ان لوگوں کی باتوں پر کہ جو جن کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. بتبا ہوا ہو، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. وہ کان امرہ فروتا، اور اس کی بات، اس کا معاملہ، اس کا طرز عمل جو ہے بہت ہی حد سے متجاوز ہو گیا ہے. افراد کہتے ہیں کسی شے کا بہت بڑھ جانا، فروتا بہت بڑھ گیا، یعنی وہ اپنی سرکشی میں، اعراض عن الحق میں بہت آگے نکل گیا ہے. اگلی آیت میں پھر بہت ہی شان بے نیازی کا اظہار ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں پیش کر رہا ہوں، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. وہ یقینی انداز ہے، جو چاہے کفر کرے اور دفع ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی پرواہ ہے. مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، نہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہ مجھے پرواہ. ان آیات کے ذرا بین السطور دیکھیے تو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طرز عمل پر فہمائش ہے، گریفت، جسے جدید اصطلاح میں مینجمنٹ سائنسز آج کل بہت زیادہ، ایڈمنسٹریشن یہ بہت بڑھ گیا ان کا چرچا، اس میں کاؤنسلنگ، کسی کو صحیح صحیح متوجہ کرنا کہ آپ کے رویے میں یہ ذرا غلطی ہو رہی ہے، یہ طرز عمل آپ کا درست نہیں. کاؤنسلنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لفظ ہے اس مقام کے لیے انگریزی زبان کا. باقی یہ کہ اردو میں فہمائش، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر درست طرز بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ الفاظ ان میں سے کوئی سا بھی ہم استعمال کریں، چونکہ یہ مقام نازک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہے، تو آدمی جھجکتا ہے اور زبان لڑکھڑاتی ہے، ادب گاہی زیر آتما آز عرش نازک تر رفت گم کر دمی آیت جنید و باعث بھی جا. یہ آسمان کے نیچے لیکن عرش سے نازک تر مقام ہے, اور یہاں تو یزید با یزید اور جنید کے بھی جو ہیں وہ ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. یہ بارگاہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہاں بڑے ادب کی ضرورت ہے. تو فہمائش کا لفظ, فہم سمجھ کو کہتے ہیں, کاؤنسلنگ وہ طرز عمل کیا تھا جس پر کہ یہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. دعوت و اقامت دین کی جد و جہد میں فقراء و مساکین کی طرف سے کچھ بے توجہی یا کم توجہی, اور امراء و مساکین کی طرف التفات کا زیادہ ہو. دوسری مثال جو ہے, جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا, قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے آپ. ان دو آیتوں میں جو مضمون آیا ہے, 16 آیتوں میں آیا ہے سورہ عبس کے شروع میں, اور وہاں الفاظ اور بھی سخت ہیں. عبس وتولى ان جاءه الاعمى, واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور کے پاس کچھ رؤسائے قریش, سرداران قریش تھے موجود, آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے, تبلیغ فرما رہے تھے, دعوت دے رہے تھے. ایک نابینا صحابی آ گئے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. اب ظاہر بات ہے نابینا ہے, وہ پوری سچویشن کو سمجھ بھی نہ پائے. وہ حضور کو بار بار اپنی طرف متوجہ کرتے تھے. حضور چونکہ ان لوگوں کو آپ دعوت دے رہے تھے, ویسے بھی آداب مجلس کے بھی یہ خلاف بات بنتی ہے, لیکن وہ تو اس لیے معذور تھے کہ نابینا تھے, انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کون لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ اس پر پھر جب انہوں نے بار بار متوجہ کرنا چاہا تو حضور کو ناگواری کا احساس ہوا اور آپ کی پیشانی پر بل پڑ گیا. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہاں لفظ گرفت استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر, اس لیے کہ آپ کو حدیث سنا دوں گا جس میں کہ اللہ کے رسول نے خود لفظ عتاب استعمال کیا, مجھ پر عتاب فرمایا اللہ. اب اصب اللہ انہوں نے, اب دیکھیے یہ بھی ایک, یہ بھی در حقیقت ایک طرح کی جو یہ سمجھئے کہ حضور سے خطاب نے مخاطب کا صیغہ نہیں غائب کا صیغہ, یہ بھی ایک طرح کا اعراض ہوتا ہے, ایک طرح کی ناراضگی کا اظہار ہے, جس سے آپ راضی ہوتے ہیں برآ سے شروع کرتے ہیں, اور جس سے کچھ تھوڑا سا آپ کو انقباض ہو تو پھر آپ کسی اور سے بات کر کے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, رخ نہیں کرتے اس کی طرف. اب ایسا ہوتا اللہ اس نے تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا. انجاہ الاعمى کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا, وما یدریک لعلہ یزکا, اب یہاں خطاب کا وہ کھا گیا, اور اے نبی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا, اس کے لیے آپ کی توجہ جو ہے تزکیہ نفس کا ذریعہ بن جاتی, اس کی روحانی مالیدگی بڑھ جاتی, اور یہ ذکر و فتنفا ہو ذکر, یا وہ نصیحت اخذ کرتا آپ کی گفتگو سے, آپ کی مخاطبت اور مکالمت سے, اور یہ کہ ان کے اندر ذکر اور نصیحت جو ہے وہ بڑھ جاتا. اما من استغنا, دیکھیے آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو استغنا کر رہے ہیں یہ رؤسائے قریش بے توجہ ہی کرتے ہیں, آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. پھر وہ لوگ بھی جو سمجھ چکے ماننے کو تیار نہیں, استغنا ہے ان میں, بے پرواہی ہے. اما من استغنا فانت لہ تصدا, تو آپ ان کے در پہ ہیں, ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے جو سمجھئے کہ ان کی طرف التفات میں حد اعتدال سے بھی تجاوز فرما رہے ہیں. وما علیک اللہ یزکا, اور آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ سے اس کی بات پرس نہیں ہوگی کہ وہ انہوں نے تزکیہ حاصل نہیں کیا, وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے, آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے, لیکن یہ کہ ان کے پیچھے اس طریقے سے درپے ہو جانا. وما من جا کا یسا, اور اس کے برعکس جو شخص آیا آپ کے پاس چل کر اور وہ پوری دلچسپی کے ساتھ آیا, وہ ہوا یکشا, اور اس کے دل میں ہماری خشیت ہے, ہمارا خوف ہے, ہمارا تقویٰ ہے, فانت عنہ تلہا, تو آپ اس سے کچھ بے اعتنائی فرما رہے ہیں, آپ عدم التفات کی روش کر رہے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہ کیجیے, یہ آپ کا طرز عمل درست نہیں ہے. انہا تذکرہ, یہ قرآن تو یاد دہانی ہے, فمن شاء ذکرہ, جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے, وہی بات. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. یہ تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہ میری کوئی ذاتی غرض تم سے وابستہ ہے نہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ہے. یہ ایک ابلاغ کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، تبلیغ کا فریضہ مجھ پر عائد کیا گیا وہ میں کر رہا ہوں. تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے دفع ہو اور کفر کرے. وہی انداز یہاں بھی آئے کل انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. اور پھر وہ جو فرمایا تھا اس میں وطن ماؤ یا من کتاب ربک، تلاوت کرتے رہیے پڑھتے رہیے جو کچھ وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب، آپ کے رب کی جانب سے. اب یہاں جو ہے اس کتاب کی عظمت کا بیان، یہ چار آیتیں جو ہیں بلکہ چھ کہنا چاہیے، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. یہ قرآن ایسی ویسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حقیر شے نہیں ہے معاذ اللہ کہ کسی کے پیچھے پیچھے اس کو لے کر پھرا جائے. لعلی الحکیم، وہ تو بہت بلند و بالا ہے. تو فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اور وہ صحیفے جو ہے بہت بلند و بالا ہے، بالکل پاک ہے، مطہرہ، ان کو ہر طرح سے پاک کر لیا گیا ہے. بے عیدی سفرہ فن، اور وہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے جو لکھتے ہیں، کرام بررہ، وہ جو ہے وہ بہت باعزت ہے، بہت باعزت، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے وہ فرشتے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام سے خطاب میں اللہ تعالیٰ جہاں کچھ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے درستی یا سختی کا، لفظاً تو رخ ہوتا ہے نبی کی طرف، اس سختی کا اثر رخ ہوتا ہے ان کفار کی جانب، جس کی وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک عدم اعتدال سے تجاوز کیا، اثر ان کی طرف نبی کی طرف نہیں. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر میں بھی قرآن مجید میں بڑے شدید لفظ آئے ہیں، اس لیے کہ جب گرفت ہوئی اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے، تو کافی سخت الفاظ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر آئے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ انبیاء کرام نے یہ خطا ہو سکتی ہے، خطا وہ اجتہادی ہے، معصیت تو گناہ ہے، اور معصیت کا جو سرچشمہ ہے وہ نفس سے انسانی ہے، شیطانی ہے، دو ہی ذرائع سے جو ہے وہ معصیت پر انسان آمادہ ہوتا ہے. یہ معصیت نہیں ہوتی، معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. اس اعتبار سے معصیت نہیں بلکہ یہ خطا اجتہادی ہوتی ہے. خطا جو ہے کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ نے نشانہ تو انسانی حد تک جو ہے آپ نے لگایا تھا اپنے ٹارگیٹ پر گولی مارنے کے لیے، لگ گیا کہیں اور، تو آپ کے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں، یہ قصر نہیں ہے، خطا. خطا جو ہے نشانہ چوک جانا. تو خطا در حقیقت ایک غیر ارادی، اور یہ کہ اس کے اندر اجتہادی کا لفظ جب ہم بڑھائیں گے تو وہ یہ ہے کہ ایک معاملے کے اندر اگر اللہ کا کوئی صریح حکم نہیں ہے، جہاد جوہد سے بنا ہے، جوہد سے جہاد بھی بنا ہے، جوہد سے اجتہاد بھی بنا ہے. باب افتعال کا خاصہ ہوتا ہے اپنی طرف کسی شے کو لانا، اجتہاد اپنے اوپر مشقت جھیلنا، جہاد ہے کسی کے خلاف مشقت کرنا، محنت کرنا، اجتہاد ہے خود اپنے اوپر سختی جھیلنا. یعنی امکانی حد تک جو ہے کوشش کی جائے کہ یہ روح دین کے خلاف میرا فیصلہ نہ ہو جائے. صحیح بات تو نہیں ہے قرآن میں، صحیح کوئی ہدایت ہمیں سنت میں اور حدیث میں بھی نہیں ملی. تو اب اگر ہمیں اجتہاد کرنا ہے تو یہ کہ روح دین جو ہے قرآن اور سنت کی جو ایک ہمیں ایک جو سمت نظر آتی ہے، جس طرف قرآن اور سنت لے کر جانا چاہتے ہیں، اس سے کہیں انحراف نہ ہو جائے، بلکہ ہمارا اجتہاد حتی الامکان اسی رخ پر ہو، اسی کے مطابق یہ اجتہاد. تو ہمارے لیے یا صحابہ کے لیے، ہمارے لیے تو پھر صحابہ کا عمل بھی ہے، پھر یہ کہ ہمارے جو بھی مجتہدین تھے، ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل، ان کے بھی معاملات ہمارے سامنے رہیں گے. خلافت راشدہ میں جن چیزوں پر اجماع ہو گیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہیں گی. ہم اپنے اجتہاد میں یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں گے. لیکن صحابہ کے لیے اجتہاد صرف کیا تھا؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، ثم ما اجتہد، باقی تو باتیں بعد میں آنے والی ہیں. خلفاء راشدین بعد میں آئیں گے، صحابہ کا طرز عمل بعد میں مدون ہوگا، ائمہ کرام جو ہے فقہا وہ بعد میں آئیں گے. لیکن اس سے پہلے نبی بھی اجتہاد کرتے تھے. یہ بات اصل میں سمجھنے کی ہے، آج کی میری گفتگو کا موضوع یہی ہے. لیکن یہاں میں اس سے پہلے کہ وہ اجتہاد کی نوعیت کیا ہے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ خطا اجتہادی ہوتی تھی، اور خطا اجتہادی کے بارے میں یہ اصول ہے کہ غلطی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے. ایک مجتہد ہے، اس نے اول تو یہ کہ وہ اجتہاد ایسے نہیں کرنے بیٹھ گیا کہ نہ دین کا الف جانے نہ بے جانے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے. انہوں نے پوری طور سے تحصیل کی ہے علم کی، قرآن کو، سنت کو، حدیث کو، فقہا کی آراء کو، اصول فقہ کو سمجھا ہے، پھر وہ اجتہاد کر رہا ہے. لیکن اجتہاد کرنے میں پھر بھی امکان ہے کہ غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے. تو مجتہد اگر وہ صحیح شرائط کے مطابق اجتہاد کر رہا ہے اور پوری اپنی سی محنت اس نے لگا لی ہے، اس کے بعد اگر خطا بھی کرے گا تو اکہرا ثواب ملے گا، اور اگر اس سے صحیح رائے تک پہنچ جائے تو دوہرا ثواب ملے گا. اس کو کہتے ہیں مخطی، مجتہد مخطی، خطا کرنے والا جس کی رائے اصل ہدف سے ہٹ گئی. ارادہ اس کا تھا پورے ہدف کے اوپر پہنچ جانا، اس نے اپنی سے امکانی سعی کی تھی لیکن خطا ہو گئی، تو بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے کہ اس نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اپنی امکانی حد تک جو ہے صحیح بات تک پہنچنے کا زور لگایا ہے، تو اس کو بھی اکیلا ثواب ملے گا. البتہ مجتہد مصیب جو صحیح رائے تک پہنچ گیا، ثواب جو ہے سواد والا ثواب صاحب الرائے جس سے ہے وہاں تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا اجر. تو پہلی بات یہ کہ انبیاء کی خطا اجتہادی ہوتی ہے، اور اسی کی وضاحت سمجھیے، وہ جانب شر میں یا جانب نفس میں نہیں ہوتی، جانب خیر ہی میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جاتا ہے. نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھی چیز کے لیے، لیکن اس میں وہ جذبہ کچھ ذرا زیادہ بڑھ گیا، نیکی کا جذبہ، بدی کا نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نفسانیت نہیں، شیطنت نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نیکی ہی کا جذبہ ذرا حد اعتدال سے تجاوز کر دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کوہ طور پر، جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے، جواب طلبی ہو گئی، ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیوں آ گئے، ابھی تو تمہیں وقت جو ہے اپنی قوم کے ساتھ لگانا تھا، اور یہ وقت تھا جو تم قوم کی تربیت میں لگاتے، تم قوم کو چھوڑ کر پہلے آ گئے ہو، کیوں آ گئے. ما اجلک عن قومک یا موسیٰ، قال هم اولئے علی اثری وعجلت الیک رب ترضی. اب ذرا غور کیجیے، ایک لفظ بڑا پیارا ہے، پروردگار وہ بھی بس تیرے ساتھ ساتھ ہی ہے، پیچھے کو زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، اور دوسرے کہ میں نے تو جلدی کی تھی کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، میں تو شوق لقاء میں آیا ہوں، شوق ملاقات میں آیا ہوں، تیرے حضور حاضری جو ہے اس کا شوق مجھے لے آیا ہے جلد. فرمایا نہیں، دیکھو موسیٰ، تمہاری اس جلدی میں آنے کا نتیجہ یہ نکل چکا ہے، ہم نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے تمہارے پیچھے، اور سامری نے انہیں بہکا دیا ہے، وہ بچڑے کی پرستش کے اوپر آمد ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ کا پہلے آ جانا یہ کسی بدی کے لیے، برائی کے لیے، کسی نفسانیت کے تحت نہیں تھا، ہے خیر کا جذبہ، لیکن وہی خیر کا جذبہ اگر آگے بڑھ گیا، اس طرح حضور سے کہا جاتا بڑا تاجر بالقرآن من قبل ان یبدا الیک وحی. اے نبی دیکھیے، قرآن کی وحی کا ہمارا ایک نظام ہے، ہماری ایک مشیت ہے، کتنے عرصے میں ہم نے اس کو نازل کرنا ہے، کتنا کتنا تھوڑا تھوڑا اتارنا، آپ جلدی نہ کیجیے، یہاں تک کہ اس کی وحی جو ہے وہ ہمارے اپنے پلاننگ کے تحت، ہم نے نظام کے تحت پوری ہو جائے. ولا تعجل بالقرآن، جلدی نہ کیجیے، من قبل ان یبدا الیک وحی، وقل رب زدنی علما. ہاں یہ دعا کرتے رہا کیجیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. لیکن قرآن کی وحی جو ہے، حضور کو تو بہت پسند تھا یہ کہ تابر توڑ وحی آتی رہے، آپ کو محبت تھی قرآن سے، لہذا آپ جلدی کہتے تھے. اسی طرح کبھی کبھی آپ کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں، اب ان کی مخالفتیں، ان کی ایزائیں جو یہ ہمیں دے رہے ہیں، خاص طور پر جو بیچارے مسلمان کمزور تھے، غریب تھے، فقیر تھے، غلام تھے، کسی کے یوں سمجھئے کہ وہ حلیف بن کر رہ رہے تھے، جن کے اپنے کوئی حقوق اور اختیارات نہیں ہوتے، اس معاشرے کے اندر نہیں ہوتے تھے، ان کو جس طرح چکی میں پیسا جا رہا ہے، اللہ کب تک ان کی رسی دراز کرے گا؟ اب کیوں نہیں فیصلے کا وقت آ جاتا. فرمایا ولا تعجل علیہم، نہیں جلدی مت کیجیے آپ ان کے بارے میں، یہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے، یہ ہم جب چاہیں گے، جب جس وقت تک ہم چاہیں گے ہماری مہلت ہوگی، ہم رسی دراز کریں گے، لیکن جائیں گے یہ کہاں؟ جس مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس چکا ہے جائے گی کہاں؟ وہ شکاری جو ہے رسی دراز کرتا رہتا ہے، لیکن اس سے پورا اطمینان ہوتا ہے کہ جائے گی کہاں، اس لیے کہ جو کانٹے میں تو آئی ہوئی ہے، اسی طریقے سے کہیں جا نہیں سکتے بچ کر، پکڑ تو آئے گی ان پر، لیکن کب آئے گی اس کا فیصلہ ہم اپنی مشیت، اپنے علم، اپنی حکمت کے تحت کریں گے. ولا تاجل علیہم، اب آپ ان کے خلاف کوئی جلدی کا معاملہ نہ کیجیے کہ ان کا حساب جلدی چکا دیا جائے، ان کی رسی جو ہے وہ کھینچ لی جائے. اب یہ جو خطاب جو ہم نے ان دو مقامات پر پڑھا ہے، اس کا جو مخصوص پس منظر ہے اسے سمجھیے، اس سے یہ کہ وہ خطا اجتہادی کا اصل پس منظر آپ کے سامنے آ جائے. انبیاء کرام رحمہم اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مشن سونپا جاتا تھا، ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے سوچ بچار، غور و فکر، تدبیر و تجویز انہیں خود کرنی ہوتی تھی. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بس جو بھی وہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہی سی مشال عظمت ہے رسول کی اور نبی کی. نہیں، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی کی حیثیت کٹ پتلی کی ہو گئی، یہ پیچھے سے تار ہلے تو وہ پتلی جو ہے ہلتی، یا وہ اعلی کار ہے کسی کا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. نبی کی شخصیت کی ایسی نفی، نبی کا سوچ بچار، نبی کی تدبیر، نبی کی پلاننگ، نبی کا غور و فکر. ایک حکم تو آ گیا، اب حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سارا سوچ بچار، غور و فکر انبیاء خود کرتے تھے، اور اس غور و فکر اور سوچ بچار سے جو پھر وہ اقدام کرتے تھے، اس کے ضمن میں اگرچہ ایک امکان باقی رہتا ہے کہ شاید وہ بھی وحی خفی کے تحت ہوتا ہو، امکان کی حد تک میں اس کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ وحی جلی بھی ہوتی ہے، وحی خفی بھی ہوتی ہے. وحی جلی کتاب میں محفوظ ہو گئی قرآن کے اندر، وحی خفی جو ہے وہ کتاب میں محفوظ نہیں ہے. امکان تو ہے، لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ گویا کہ نبی کی تدبیر یا حسن تدبر کا کوئی مقام ہی نبی نہیں ہے، نبی کے غور و فکر کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، نبی کی پلاننگ جو ہے وہ سرے سے اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ در حقیقت چاہے کہا جا رہا ہو نبی کے احترام اور تعظیم کے لیے، حقیقت میں توہین بن جاتی ہے کہ ان کی شخصیت کی تو نفی ہو گئی. پھر تو کمال کل کا کل اللہ کا ہوا کہ اس نے جو کچھ کیا تو کیا، یہ تو صرف گویا کہ ایک تار کے تحت ہلنے والی پتلی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کو اچھی طرح جان لیجئے. ہاں اگر اس تدبیر میں کہیں غلطی ہو جائے، اجتہادی تدبیر نبی نے اپنے اجتہاد سے، اپنے غور و فکر سے قدم اٹھایا، اس میں غلطی ہوگی تو ٹوک دیا جائے گا، کاؤنسلنگ ہو جائے گی. اگر نہیں ہوتی تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپلائڈ سینکشن آ گئی، اللہ کا ایک حکم آیا، اس کے لیے تدبیر نبی نے خود کی، اپنے اجتہاد سے کی، غور و فکر سے کی، خود تدبیر کی، اس کے لیے نقشہ کار بنایا، عمل کیا. اب اگر اس میں خطا ہوئی تو اللہ ٹوک دے گا، روک دے گا، ایسا نہ کیجیے. لیکن اگر غلطی نہیں ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے امپلائڈ سینکشن آ گئی. اسی کو حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، کسی شے کو برقرار رکھنا، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، اخبار اور آثار. اخبار ہے نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کی تقریر، یہ اخبار ہے. حضور نے کچھ فرمایا یا حضور نے کچھ کیا، اس کا کوئی صحابی نے دیکھا اور بیان کر دیا، یا یہ کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں، یہ تقریر کہلاتی ہے. گویا کہ سینکشن ہو گئی حضور کی طرف سے کہ آپ کے سامنے ایک کام کیا گیا، آپ نے روکا نہیں. اس طرح صحابی کا قول، صحابی کا عمل اور صحابی کی تقریر، یہ بھی گویا کہ یہ اثر کہلاتی ہے، اور اثر اور خبر مل کر حدیث بنتی. تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے تقریر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اجتہادی قدم اٹھایا اور اس کی کوئی نفی نہیں آئی، اس کے اوپر روک ٹوک نہیں آئی، اس کی اصلاح نہیں کی گئی، تو گویا کہ امپلائڈ سینکشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوخ بھی کر لیتے ہیں. اب اس کی مثالیں دیکھیے. حکم آیا وہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. کیسے کر؟ اب یہ حضور کا اجتہاد تھا، عملا آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، دعوت کام کا اہتمام کرو، تمام بنو ہاشم کو جمع کر لو، کھانا کھلایا، پھر اپنی دعوت دینے کھڑے ہوئے، لوگوں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ کی اور چلے گئے، بات نہیں سنی. لیکن آپ نے کچھ دن کا بیچا دیا کہ پھر دوبارہ حضرت علی سے کہا، پھر اہتمام کرو، کھانے کا بندوبست کرو، پھر بلا لیا. اب یہ جو بہرحال کچھ انہیں شرم آ گئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا تو دو کہتے ہیں سن لو، تو آپ نے دعوت پیش کی. لیکن یہ ساری تدبیر محمد رسول اللہ کی اپنی ہے، اس کی تفصیل تو نہیں آئی قرآن. اسی طریقے سے حکم آیا فصدع بما تؤمر، اب دھمکے کی چوٹ کہیے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، یہ پرسن ٹو پرسن پریچنگ جو ہے یہ پی 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 پرسن ٹو پرسن پریچنگ تبلیغ شخصی ایک تعلق کے ساتھ پرسن ٹو پرسن اس کا دور اب گزر گیا ایک دور تھا یہ اب فستا میں ماتومت اب دنکے کی چوٹیں لانتی تھی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اب اس پر عمل کیسے کیا یہ حضور کا اجتہاد تھا وہاں ایک رواج تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی اہم خبر پہنچتی تھی کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے اب ظاہر بات ہے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کوئی ٹیلی فون نہیں کوئی ٹیلی گراف نہیں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں کچھ بھی تو نہیں کیسے قوم کو بتائیں اور فوراً بتانا ہے ورنہ تو وہ آ کر حملہ کریں گے اور یہاں جو ہے غارت گری ہو جائے گا تو وہ یہ کرتا تھا اپنے کپڑے اتارتا تھا ننگا بادل زاد کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور وہاں پکارتا تھا وا صباحا ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے جو غارت گری لے کر آئے گی صبح اب جہاں تک تو لوگوں کی نگاہ پہنچ رہی ہے اس تک وہ دیکھ رہے کہ ننگا آدمی کھڑا ہوا آواز تو نہیں پہنچی جہاں تک آواز پہنچی وا صباحا وہ پہلا درجہ جہاں آواز نہیں پہنچی نگاہ پہنچ گئی کہ وہ ننگا آدمی کھڑا ہوا اونچا نذیر اوریا کہتے تھے اس کو یہ ننگا خبردار کرنے والا پھر لوگ دوڑتے تھے رش کرتے تھے کیا معاملہ ہے کیا خبر ہے آؤ جلدی پہنچو سنو حضور نے کیا کیا بس اجتہاد یہ کیا سارا طریقہ وہی اختیار کیا سوائے یہ کہ ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی ترمیم کی رواج میں وہ ننگے ہونے والی بات کو ختم کر کے باقی وہی عمل کیا آپ کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر چڑھ گئے اور وہاں آپ نے وہی نعرہ لگایا وا صباحا اس طریقے سے سمجھ لیجئے اسی طریقے سے سورہ عنکبوت میں اشارہ آ گیا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیای فاعبدون اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر مکے کی زمین تم پر تنگ پڑ گئی ہے تمہیں یہاں میری بندگی نہیں کرنے دی جا رہی تو پھر کہیں چلے جا اشارہ ہے اس میں حکم نہیں ہے ہجرت کا حکم نہیں ہے اب یہ سارا معاملہ تھا حضور کا اجتہادی کہاں جائے آپ نے کہا کہ ابیسینیا میں حبشہ میں ایک بادشاہ ہے بڑا عادل ہے بہت نیک ہے تم وہاں چلے جا اس اعتبار سے میں آپ کو یہ بلکہ اب اس کی نمایاں ترین مثال میں آپ کو دے رہا ہوں حضور جب ہجرت فرما کر آئے مدینہ منورہ آپ نے رخ کر لیا اب بیت المقدس کی طرف نماز میں کیونکہ قرآن مجید میں اسے اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا ہم نے وہ قبلہ جو آپ نے اختیار کیا تھا ہم نے اس لیے بنایا تھا اس لیے اسے قرار دیا تھا لیکن قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہو کہ حضور کو حکم دیا گیا تھا کہ مدینہ کی طرف رخ کر کے آپ وہ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں دونوں امکان ہیں اس میں کہ کوئی وحی خفی ہو امکان موجود ہے لیکن یہ بھی امکان ہے کہ اجتہاد ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک قرآن مجید میں کوئی نیا حکم نہیں آئے گا سابقہ شریعت جو ہے وہ قائم ہے اور سابقہ قبلہ جو ہے وہ یروشلم ہے اب مکے میں تو اس کا امکان تھا کہ حضور جنوبی طرف کھڑے ہو جاتے تھے خانہ کعبہ سے جس کے ایک طرف جو ہے وہ کونا ہے جس میں حجر اسود ہے اور دوسرا وہ جس کو رکن یمانی پہ تو رکن حجر اسود والا اور یہ جو رکن یمانی اگر اس کے درمیان کوئی شخص کھڑا ہوگا تو سامنے ہی کعبہ بھی آ گیا اور اسی سیند میں بیت المقدس بھی ہے تو گویا کہ استقبال القبلتین ممکن تھا مکے میں کھڑے ہو کر تو یہ ممکن تھا دونوں قبلوں کا استقبال ہو جائے رخ ہو جائے ایک تیر میں دو شکار لیکن مدینے میں تو ممکن نہیں تھا اب اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو پیٹ ہوتی ہے کعبے کی طرف اور کعبے کی طرف رخ کرتے تو پیٹ ہوتی ہے اسلام کی طرف حضور کا اجتہاد تھا اجتہاد کا بھی امکان مساوی ہے اور یہ بھی کہ وہی ایک خفی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا بہرحال اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھنا کہ جو کام بھی آپ کرتے تھے بس وہ وحی سے کرتے تھے یہ حضور کی تعظیم نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کی نفی آپ کی ذہانت آپ کی فطانت آپ کی سمجھ آپ کی دور اندیشی آپ کی معاملہ فہمی آپ کی انسان شناسی آپ کی موقع شناسی آپ کا تدبر یہ ساری چیزیں آپ کی فراست آپ کی پلاننگ منصوبہ بندی کیا ان چیزوں کی آپ نفی کر دیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس میں اجتہاد قدم قدم پر حضور کو کرنا پڑتا تھا اب اگلا قدم آ رہا ہے دیکھیے دو چیزیں دنیا میں عام طور پر مشہور ہیں ایک ہے آئیڈیلزم ایک ہے ریئلزم تصورات کی دنیا بہت اونچی دنیا بہت اعلیٰ دنیا اور حقائق کی دنیا وہ زمین کے اوپر فیکٹس آن دی گراؤنڈ یہاں جو ہے قدم بقدم چلنا پڑتا ہے ہواؤں میں اڑنا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے ہوائی جہاز میں آپ سفر کر رہے ہو، خود آپ ہوا میں اڑ نہیں سکتے، زمین پر قدم بقدم چل رہا ہے. ریئلزم اور آئیڈیلزم. اب دیکھیے آئیڈیلزم تو یہ کہ تمام انسان مساوی ہیں، غریب ہو، امیر ہو، رؤسا ہو، عوام ہو، آقا ہو، غلام ہو، تمام انسان مساوی. یہ ہے آئیڈیلزم. ریئلزم یہ ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ بھی حیثیت لوگ ہوتے ہیں، صاحب اثر و رسوخ لوگ ہوتے ہیں، جو رؤسا ہوتے ہیں ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی اقتدار ہو، وجاہت ہو، دولت بھی ایک قسم سے ایک ہے کہ اس کی حیثیت سے معاشرے کے اندر ان کی وجاہت ہوتی ہے. اب ان کو اہمیت دیے بغیر عملی زندگی کے اندر آگے بڑھنا مشکل ہے. یہ جو آئیڈیلزم اور ریئلزم کے دو تقاضے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. اگر تو حضور کو حکم ہوتا صرف تبلیغ کا تو خالص آئیڈیلزم کے اوپر کام چل سکتا تھا. کام ہے صرف پہنچا دینا، اس کے سوا ذمہ داری کوئی نہیں. لہذا جیسے کہ حضور نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، یا علی لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من عمر نعم، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت، وہ انسان عامی بھی ہو سکتا ہے، خاص بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، فقراء و مساکین میں سے بھی ہو سکتا ہے، عمراء میں سے بھی اور دولت مند لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، سرداروں میں سے بھی ہو سکتا ہے، عوام میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ آقاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، غلاموں میں بھی ہو سکتا ہے. لا یهدی اللہ بک رجلا واحدا، ایک انسان بھی خیر لک من عمر نعم، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے، ایک شخص کی بھی ہدایت. اگر صرف تبلیغ ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اہم آدمی کو زیادہ اہمیت دی جائے، رؤسا اور عمراء کی طرف زیادہ التفات کیا جائے، اس کی قطعاً کوئی ضرورت، بالکل ضرورت. لیکن حضور کا مشن تو یہ تھا کہ دین قائم کرو، غالب کرو، ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، عقیم الدین، دین کو قائم کرو. یہ قائم کرنے کا معاملہ دین کا جو ہے اس کے تقاضے سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اس میں ظاہر بات ہے جو معاشرے میں زیادہ باحیثیت لوگ، جو زیادہ با اثر لوگ ہیں، جن کی طرف لوگ رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں، یا جو اپنی جو بھی ان کو سیادت اور وجاہت حاصل ہے اس کی وجہ سے زیادہ لوگوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اب ان کو اپنی دعوت میں اور ان کی طرف التفات میں ترجیح لازمی. یہی وجہ ہے، دیکھیے اس کی مثال کیا ہے. حضور نے دعا مانگی، جھولی پساری، اے اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. کیوں؟ دونوں صاحب حیثیت لوگ ہیں، بڑے جری لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، اپنے معاشرے میں ان کا اثر ہے. ابو جہل کا بھی کردار بعض اعتبار سے بہت بلند تھا، حضور کی دشمنی میں تو خیر وہ بہت رقیق حملوں تک بھی آ گیا تھا، لیکن یہ کہ مہمان نوازی، اپنی عزت نفس، جو بات کہی کہیں تو اس پر ڈٹ جانا، یہاں تک کہ اپنے باطل جو بھی عقائد تھے ان کے لیے گردن کٹوا دینا، گردن کٹوائی بھی تو کہا تھا نیچے سے کاٹو تاکہ معلوم ہو کہ سردار کی گردن ہے، اس طرح کا کردار تھا. اور حضرت عمر اور ابو جہل ان دونوں کی شخصیت کچھ متوازن سی شخصیت تھی. اسی طریقے سے حضرت عمر بھی دشمن تھے اور وہ بھی حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ جو جھولی پساری تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان دو میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، دو میں سے ایک کو تو ضرور ایمان کی توفیق دے دے. قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آ گیا، وہ عمر فاروق ہو گئے، فاروق اعظم بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا. اس پہلو سے دیکھیے کہ آخر یہ کیوں کہا گیا، اس لیے کہ جو صاحب حیثیت ہے، جو با اثر لوگ ہیں، ان کو اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے تو یہ جو ایک عملی دنیا کے اندر ایک اقامت دین کی جد و جہد ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، اس میں آپ آگے نہیں بڑھ. گویا کہ عمراء اور رؤسا کی جانب التفات میں کچھ سیاسی یا توجہ میں کچھ ترجیح کا معاملہ جو ہے اصلاً ہرگز غلط نہیں تھا، ہرگز غلط نہیں، ہرگز غلط نہیں. البتہ یہ کہ اگر اس میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے اور فقراء و مساکین کی کچھ حق تلفی ہونے لگے، انہیں کچھ محسوس ہونے لگے، جس کو آپ آج کل کہتے ہیں احساس محرومی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بھی توجہات جو ہے وہ زیادہ عمرا کی طرف ہے, تو ایک احساس محرومی کا اگر ان کے اندر جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ گویا کہ حد اعتدال سے تجاوز ہے. لیکن حصول مقصد کی جو دھن ہوتی ہے اور جو وصول الی ہدف, ہدف تک پہنچنے کے لیے جو ایک لگن ہوتی ہے کسی میں, اس کے تحت اس قسم کی بے اعتدالی کا ہو جانا طبع بشری کے عین تقاضا. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں حضور کو اسی طریقے سے کہا گیا, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس رنج و صدمے میں ہلاک کر لینے کے لیے ایمان نہیں لا رہے. اور دوسرے انداز میں کہا گیا, افان کا ٹکڑے ہوں نہ ساتھ آئے پورو مومنین, کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اسلام لے آئے, جبروں میں کہیں گے کہ وہ ایمان لے آئے. یعنی آپ کی خواہش اپنی جگہ, آپ کی لگن اپنی جگہ, آپ کی دھن اپنی جگہ اور آپ کے جذبات اپنی جگہ, لیکن یہ کہ کچھ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا مبدل لکلماتہ ہی, اللہ کے کچھ قواعد ہیں, قوانین ہیں, اس کی کچھ سنت ہے, اس کے اندر اس سے فرق واقع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ہی کرے گا جو کچھ کرے گا. اب اسی کے ضمن میں غور کیجئے, اس ضمن میں ہر شخص کوئی بھی داعی ہے اس کے سامنے ایک ہدف ہے, کوئی جماعت ہے انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے, ایک نظام جو اس وقت موجود ہے اس کو ہٹا کر دوسرا نظام لانا چاہتی ہے, اس کے لیے اسے پلاننگ کرنی پڑے گی, غور و فکر کر کے راستے نکالنے ہوں گے, ماحول کے اندر سوچنا ہوگا کدھر سے راستہ بنتا ہے, کس طرف جاؤں, کدھر دیکھوں, کسے آواز دوں. اے ہجوم نامرادی, دل بہت گھبرائے ہیں, مایوسیوں پر مایوسی آئیں گی, دیکھیں گے کہ پھر بھی آدمی دیکھنا کوئی اور راستہ ہے, کہیں اور سے کوئی کھڑکی کھلی نظر آتی ہے, کہیں سے کوئی امید کی کوئی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اس کو دھڑ رہے گی, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لیو نو سٹون انٹرنڈ, ہر پتھر جو بھی انسان جو ہے اس کو اٹھا کر دیکھتا ہے کہ شاید اس کے نیچے سے کوئی شے برابر ہو جائے, کوئی خیر برابر ہو جائے. اور جس کو کہتے ہیں ٹو سرچ ایچ نک اینڈ کارنر, ہر کونے ہر گوشے کی طرف نگاہ جائے کہ کدھر سے کوئی راستہ بنتا ہے. اس اعتبار سے پلاننگ جو ہے اگرچہ اللہ کی مدد جب آئے گی, کیونکہ وہ اسباب ہی کے پردے میں آتی ہے, کیا پتا اس سبب کے پردے میں اللہ کی مدد آ رہی ہے, کیا عجب کے ادھر سے اللہ کی مدد چلی آ رہی ہے, کیا عجب کے اس راستے سے اللہ کی مدد آ رہی ہے, کیونکہ آئے گی تو اسباب کے پردے میں نا, لہذا ان اسباب کو استعمال کرنا, ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا, یہ در حقیقت ہر داعی کے لیے لازم ہے, لازمی ہے. اس کے لیے اسے ہر ممکن کوشش جو ہے, چاہے بعد میں یہ معلوم ہو کہ ہماری یہ کوشش جو ہے, ہماری یہ رائے جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی, ہماری یہ امید کہ اس گوشے سے کوئی کام ہو جائے گا وہ غلط ثابت ہوا, لیکن یہ کہ یہ تو بات کی بات ہے, نتیجے کا معاملہ, دس پر نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ کہ جس نے اپنا یہ مشن اختیار کر لیا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اسے تو لازم ہے, جسے ہم کہتے ہیں ٹو لیو نو سٹون انٹرنڈ اینڈ ٹو سرچ ایچ نوک اینڈ کارنر, تاکہ جہاں سے بھی کوئی راستہ بن سکتا ہے وہ راستہ نکالے. دیکھیے اس کی اہم ترین مثال سفر طائف ہے. دو اعتبارات سے حضور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب مجھے کوئی آلٹرنیٹ بیس تلاش کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ دس برس ہو گئے, یہ دودھ بلویا جا چکا, اس میں سے جو مکھن نکلنا تھا نکل چکا, محنت و مشقت شب و روز کی, دن رات کی, ایک شہر ایک بستی مکہ, ہمارے یہاں کے کسی ایک محلے سے بھی چھوٹا, دس برس محنت کی محبت رسول اللہ جائے. اب یہ کہ جو بھی نکل آئے نکل آئے, معلوم ہوتا ہے کہ اب اور مکھن نہیں ہے. نمبر دو یہ کہ اب ابو طالب کے انتقال کے بعد اب یہاں رہنا بھی ممکن نہیں ہے. اگر یہ مجھے قتل کریں تو کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. خاندان کی پشت پناہی تھی, وہ خاندان کا سبرہ بھی اب ابو لہب بن چکا ہے جو میرا جانی دشمن ہے. اس اعتبار سے کسی آلٹرنیٹ بیس کی تلاش, یہ تو گویا کہ آپ کے اجتہاد کا صحیح رخ تھا. اور چونکہ اس کی طرف اشارہ آ چکا قرآن کبوت میں, ان ارضی واسعت فیا فاعبدون, میری زمین بڑی کشادہ, لہذا اگر کہیں پر معاملہ ایسا تنگ ہو جائے, راستہ جو ہے بند نظر آئے, تو پھر یہ کہ آدمی وہاں سے ہی رکھ کرے, کوئی آلٹرنیٹ بیس اپنے لیے تلاش کرے. لیکن وہ آلٹرنیٹ بیس کون سی ہو, کدھر جاؤں, کہاں کا رخ کروں, یہ اجتہاد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ ہمیں معلوم ہے کیا نکلا, آپ دس روز مقیم رہے طائف میں, اور حضرت عائشہ سے ایک روایت کروی ہے کہ حضور سے پوچھا انہوں نے کہ کیا آپ پر یوم احد سے سب دن بھی کوئی گزرا؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کے دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت. ان دس دنوں میں جو آپ پر بیتی ہے، جس قسم کے جو کلیجے کو پار کرنے والی باتیں، تینوں سرداروں سے ملاقات کیا، تینوں بھائی تھے لیکن سردار تھے بنو ثقیف جو ہے، ثقیف کے ان کے یہ تین بڑے بڑے سردار. ایک نے کہا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہو تو کعبے کے جو ہے پردے وہ پھٹ جانے چاہیے. ایک نے تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے کیا. تیسرے نے کہا میں تم سے بات ہی کرنے کو تیار نہیں، ہو سکتا تم سچے ہو، میں کوئی توہین کر بیٹھوں تو میری تو پھر آکمت برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جاؤں گا. اگر جھوٹے ہو تو جھوٹے کو منہ میں لگانا نہیں چاہتا. جاؤ تینوں جگہ سے کوڑا جاؤ. پھر جو پتھراؤ ہوا ہے، یہ ساری کیفیات ذرا یاد کیجیے جس میں کہ پھر وہ فریاد نکلی ہے آپ کی زبان مبارک سے، اللہم الیک اشکو فقوتی وقلت حیلتی وحوالی علی اللہ. بالکل خالی ہاتھ آ رہا ہے. یہ سفر جو پاپیادہ کیا ہے، پورا سفر جو ہے بکے سے طائف کا، اور آپ نے عام آسان راستہ اختیار نہیں کیا تھا، اس پہ اندیشہ تھا کہ کہیں کو مزاحمت ہو جائے، کہیں لوگ قتل کرنے ملے. وہ جو پہاڑی راستہ ہے جو لوگ گئے ہیں طائف، وہ پہاڑی راستہ، اب تو وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں تو آپ کی گاڑی چڑھ گئی، لیکن جب سڑکیں نہیں تھی، راستے نہیں تھے، وہ پہاڑی راستہ کس قدر دشوار گزار تھا اس کا اندازہ ہے. پاپیادہ وہ سفر کیا محمد رسول اللہ، طائف پہنچے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کے تین سرداروں میں سے کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں پھر وہاں اپنا آلٹرنیٹ بیس بنا لوں، خالی ہاتھ لوٹنا. اب اسی زمن میں دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کو بھی جو دنیاوی وسائل و اسباب ہیں ان سے کام لینا لازم ہوتا. دیکھیے اس میں بھی ایک آئیڈیالزم ہے، بس یہ اللہ پر توکل. بھائی اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، جدوجہد نہ کریں. اللہ راضی ہے لیکن محنت تو آپ کرتے ہیں، کسی دفتر میں جا کے گھسیٹ کرتے ہیں، کہیں دکان پر بیٹھتے ہیں، کہیں کوئی اور محنت مزدوری کرتے ہیں، تو آخر محنت آپ کرتے ہیں، راضی اللہ ہے. تو توکل نتائج کے معاملے میں تو توکل خالص پر اللہ پر ہونا چاہیے، وہی ہوگا جو وہ چاہے گا، ہمارے کیے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اپنی حد تک پوری کوشش، یہاں تک کہ جو وسائل مادی اسباب ہو ان کا بھرپور استعمال، اس کے استعمال میں کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ پکڑے جائیں گے. اب اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارے سامنے سیرت النبی سے آتی ہے وہ طائف سے واپسی پر ہے. مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اندیشہ ہے داخل ہوتے ہی قتل کر دیے جائیں گے. امان تو ختم ہو چکی مکے میں، ابو طالب کی امان تھی نا، اب ختم ہو. ایک شخص کو آپ نے پیغام بھیجا اخرت ابن شریق کو، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. انہوں نے کہا میں تو یہاں کا اصیل نہیں ہوں، حلیف ہوں، اور حلیف کی امان جو ہوتی ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی، معذرت کر لی. پھر دوسرے کے پاس بھیجا سہیل ابن عمرو، اور یہ وہ شخص ہے جو پھر بعد میں یوں سمجھئے کہ تقریباً 10 سال بعد یہ صلح حدیبیہ کے لیے جو آیا تھا قریش کی طرف سے سردار بات کرنے کے لیے، نیگوشیٹر، یہ سہیل بن عمرو تھا. تو بہرحال کوئی نہ کوئی سردار تھا نا اپنے معاشرے میں، اس کو پیغام بھیجا. کافر تھے یہ سب کہ اگر تم مجھے امان دے دو، امان میں لے لو اپنی، تو میں آ جاؤں. انہوں نے کہا دیکھو میری جو ہے وہ بنو عامر میں سے تھا، کہ بنو عامر کی امان جو ہے وہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی، اسے ہی معذرت کر دی. پھر آپ نے تیسرے شخص کو پیغام بھیجا مطعم بن عدی کو، یہ حضرت زید ابن حارثہ، یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں. مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے آپ میری امان میں. بعض جگہ پر یہ تفصیل بھی ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں آ کر لے کر جاؤ، اگر مکے میں داخل ہوتے ہی فرض کیجیے کوئی شخص حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ کہے گا ہمیں کیا پتا تھا کہ تمہاری امان ہو گئی ہے. لہذا پھر وہ آیا اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے، اور حضور کو لے کر گیا ہے، اور خانہ کعبہ میں لا کر پہرا دیا ہے، اور وہاں حضور نے پھر طواف بھی کیا، نماز بھی پڑھی، اس نے اعلان کیا کہ میری امان میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے پوچھا بھائی یہ تم نے مطعم بن عدی تم سے صرف امان دی ہے یا تم ان پر ایمان بھی لے آئے؟ تم نے کہا میں ایمان نہیں لایا ہوں، میں امان میں نے دی. اچھا ٹھیک ہے، جس کو تم نے امان دی ہم نے امان دی. تو یا کہ اس طریقے سے آپ اب آپ غور کیجئے، عام آدمی کے سامنے اگر یہ تذکرہ بھی کریں گے، اور بعض جو میں نے دیکھ رہا ہوں کہ بعض جو سیرت نگار ہیں وہ اس واقعے کو حذف کر جاتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا حضور نے اور ایک مشرک کی امان لی. اسباب و وسائل کی دنیا میں کرنا پڑتا ہے. وہاں جا کر ظاہر بات ہے کہ جو ذریعہ بھی اختیار کر سکے آپ وہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ اقامت دین کی جد و جہد کا لازمی تقاضا ہے. اس میں ہائی آئیڈیالزم کام نہیں کرتی ہر موقع پر, ریئلزم واقعیت پسندی جسے ہم کہتے ہیں حقائق پسندی. جب تک میں زندگی کے حقائق سے ہوں نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا ہری سے سنگ. چنانچہ اسی کے ضمن میں پھر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے آپ نے فرمایا تھے لو کان المطعم بن عدی حیاً, اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا ثم کلمنی فی ہذہ اللقنا, پھر وہ ان تمام اسیروں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا اور مجھ سے بات کرتا لترکتہم لہو, تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے اس کے لیے. لیکن وہ فوت ہو چکا تھا, کفری پر مرا مطعم بن عدی, لیکن حضور کو اس کے احسان کا اتنا پاس تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ کہتا کہ اے محمد میرے کہنے پر ان 70 کے 70 جو ہے جو اسیر ہے بدر کے قریش کے تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دو, میں چھوڑ دوں. اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دائی حق اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے لازم ہے, اس کی قیادت کے لیے قائدین کے لیے اپنی اصولی دعوت کو جاری رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے حالات کا بدتر غائر جائزہ لیتے رہے, غور کرتے رہے کدھر سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے, کدھر سے کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی ہے, اور جو موقع بھی اپنے آپ کو پریزنٹ کرے, جو بھی موقع سامنے آئے اسے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, چاہے بعد میں معلوم ہو کہ یہ ہمارا فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوا, اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. حضور کا سفر طائف ایک اعتبار سے بالکل خالی ہاتھ آپ آ گئے, اور 10 سال میں حضور پر مکے میں وہ نہیں ہوا تھا جو 10 دنوں میں طائف میں ہو گیا, لیکن آپ کا اشتہار تھا, آپ کی جد و جہد تھی, آپ کی کوشش تھی, نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اس کے ضمن میں ایک سورہ حج کی آیت ہے لیکن میں آج وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے, میں نہیں چاہتا, وہ چونکہ بہت ہی نازک مقام ہے اس موضوع پر, میں سوچوں گا کہ اس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں مجمع عام میں. بہرحال میں آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ معاملہ کہ جو سورہ کہف کی آیات میں آیا, فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, یہ فقراء اور مساکین تھامے رکھیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ, اور ان سے تجاوز کر کے آپ کی نگاہیں وہ دنیاوی حیات دنیاوی کی زیبائش و آرائش کی طرف نہ اٹھے. اس میں جو تھوڑا سا عدم توازن ہو گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتدال پیدا کی. جہاں تک حالات حاضرہ کا تعلق ہے, اس ہفتے کچھ اچھی خبریں سننے میں آئیں اور بہت خوشی ہوئی. پچھلے اتوار کو 26 ستمبر کو میں راولپنڈی میں تھا, اسلام آباد میں, نوائے وقت میں خبر تھی, پھر میں نے کل نکلوا کے دیکھ لیا ہے, لاہور کے ایڈیشن میں بھی وہ خبر ہے, وہاں ذرا تفصیلی تھی, یہاں وہ اجمالی ہے. خبر عجیب ہے کہ وہ نکلی ہے ڈیٹ لائن لندن سے, لندن سے یہ خبر آئی ہے جو نوائے وقت میں شائع ہوئی کہ بلوچستان میں 6 مذہبی جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کر لیا ہے, اتحاد ملت اسلامی, اور اس کا مخفف بنایا ہے امام, اتحاد کا الف ملت کا میم اور اسلامی کے اندر جو ہے وہ ملت اسلامی اس کا میم لے آئے ہیں, اس حوالے سے امام بنایا ہے. اس میں جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور جمعیت اہل حدیث, اس کے علاوہ جو میں نے اسلام آباد میں خبر پڑھی تھی تو اس میں اہل تشیع کے بھی 2 گروپ شامل تھے, اور یہاں بھی 6 کا ہے خبر, تو خبر میں 6 ہے لیکن یہ کہ تفصیل کے اندر جو ہے صرف 3 کے نام آئے. بہت خوشی ہوئی تھی, یہی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف میں بار بار جو ہے جو بھی اکابر ہیں, ہم نے جو کوشش کی تھی ایم آئی آئی ایم متحدہ اسلامی انقلابی محاذ کسی بڑی جماعت, بات بھی ہماری سمجھ میں آئی, ہم نے اس کو سامنے رکھ دیا. اگرچہ میں نے اسی وقت بھی یہ کہا تھا جبکہ وہ اخباری نمائندوں سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے زج کر لیا تھا, قائل کر لیا تھا کہ اگر آپ اس کے قائل ہیں تو خود کیوں نہیں قدم اٹھاتے. میں نے کہا تھا کہ میں چھوٹا آدمی ہوں, میری وہ حیثیت نہیں ہے, کسی بڑی جماعت کی طرف سے اس کا ڈول ڈالا جائے تو لوگ جو ہے غور کریں گے. بہرحال مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ہم نے وہ صحیح کام کیا, لیکن یہ کہ اس میں کوئی بڑی جماعت نہیں آئی. لیکن اب اگر یہ شکل بن جائے تو بہت ہی مناسب ہے, بہت عمدہ ہے. لیکن یہ خبر جو آئی ہے یہ ہے کوئٹے سے. اگلے ہی دن راول پنڈی کے دفاعی وقت میں خبر تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کہ ہم کسی محاذ میں شامل نہیں ہوں گے, تو میری ساری امیدوں پر جو اوٹ چل گئی. اس کا پس منظر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسد جمعیت علماء اسلام کے جو بلوچستان صوبے کے امیر ہیں مولانا محمد خان شیرانی, وہ واقعتاً بہت وسیع النظر, وسیع القلب اور وسیع المشرب انسان ہے. یہ میں جب گیا تھا کویت تو وہاں ہماری ملاقاتیں بھی ان سے ہوئی ہیں, میرا بھی بڑا اعزاز و اکرام انہوں نے کیا, اپنی شورا کے اجلاس میں مجھے بلا لیا, مجھ سے وہاں خطاب بھی کرایا, اس قدر یعنی کھلے. اسی وقت معلوم ہوتا تو کوشش میں ہے کہ اس طرح کا اتحاد وجود میں آئے. اللہ کرے کہ یہ اس جماعت کا جو اتحاد جو ہے بلوچستان سے شروع ہوا ہے تو یہ آگے پوری ملک کی سطح پر یہ جماعتیں, جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام, یہ دو بڑی جماعتیں. ویسے مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی آیا ہے بیان پچھلے دنوں کہ نہ اکیلا فضل الرحمان لا سکتا ہے انقلاب, نہ قاضی لا سکتا ہے, نہ قادری لا سکتا ہے, نہ میں لا سکتا ہوں. اپنے آپ کو بھی شامل کیا انہوں نے. بہرحال یہ تو جب تک ہم جمع نہیں ہوں گے تو میں اچھی بات ہے, حالانکہ ہم نے خود انہیں دعوت دی تھی متحدہ اسلامی انقلابی بعد میں شرکت کی تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا, لیکن اب اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, کل نہیں تو آج. لیکن یہ اگر شکل پیدا ہو جائے تو یہ صحیح رخ پر اس ملک کی گاڑی کو چلانے کے لیے نہایت مفید بات. جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک خبر آئی ہے جو اسی کے تائید میں ہے, غالباً حافظ محمد ادریس صاحب کا یہ بیان آیا ہے مجھے, یا بلوچ صاحب کا ہے یا ادریس صاحب کا ہے, کہ وہ جی ڈی اے کے بارے میں تو کہا ہے کہ ہم اس میں ایک نکاتی جو ایجنڈا ہے اس کو تو شامل ہونے کو تیار نہیں ہے, یعنی وہ تو صرف نواز حکومت کو ختم کرنا ان کا ایجنڈا ہے, اس کے سوا مثبت پروگرام کیا ہے اس کو وہ کھولنا ہی نہیں چاہتے, پینڈورا باکس, بس اس کو گرانا ہی کام ہے. یہ تو منفی کام ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں, میں نے تحسین پہلے بھی کی تھی آج پھر کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب کا جماعت اسلامی کا اس موقف پر ڈٹے رہنا یہ قابل تحسین عمل ہے. لیکن اس سے اگلا قدم اگر واقعتاً یہ صحیح ہے, انہوں نے کہا کہ ہم البتہ دینی اتحاد کے بارے میں غور کر رہے ہیں, یہ بھی میرے نزدیک ایک اچھی خبر ہے. اس لیے کہ جب ہم نے دعوت دی تھی انہوں نے صاف کہا تھا, قاضی صاحب نے خود چلے آئے تھے میرے پاس, میں نے ان سے وقت مانگا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں, آ گئے تھے, میرا اکرام فرمایا, آ گئے میرے پاس آئے, لیکن صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اتحادوں کی سیاست کا بہت تلخ تجربہ رکھتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, ہم کسی اتحاد میں شامل نہیں. لیکن یہ کہ یہ خبر اچھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ایسا کوئی اتحاد وجود میں آ جائے تو ہم نے جو چھوٹا سا اتحاد قائم کیا ہم تو ان کے خادموں کی فہرست میں بھی اپنے آپ کو شامل کرنا جو ہے وہ اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے, صورتحال سنگین سے سنگین تر ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات اس کا احتجاج میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کراؤں کہ نیاز نائک جیسے شخص کو پھر دوبارہ بیک ڈور یا بیک چینل ڈپلومیسی میں استعمال کرنا, جو اتنا غلط انسان ثابت ہوا جس نے اس قدر غلط بیان دیا اور پھر جو ہے اسے وہ, حالانکہ جو جنگ کا نمائندہ وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ بالکل یہی بات کہی تھی, چاہیے تھا کہ اگر واقعی تر اس نے خبر غلط دی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا, لیکن پھر اسی کو بھیجا گیا. لیکن اس نے آ کر جو اب بات کہی ہے کہ یہ بیک ڈور چینل جو اپنا کام ہو چکا ہے, اس کی کوئی کامیابی کی امید نہیں رہی. دوسرے یہ کہ واجپائی صاحب نے جو ہے اب اپنی الیکشن اسپیچ میں پھر وہی بات کہی ہے, ہمیں آزاد کشمیر واپس لینا ہے, اس سے کم کا کوئی معاملہ نہیں, مذاکرات ہوں گے تو اس پر ہوں گے کہ آزاد کشمیر بھی ہمیں واپس کر دیا جائے, کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے. اور تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزرائے خارجہ کا جو اجلاس ہوا تھا 12 جو وہاں کی امریکہ کی ہے, اس میڈلین البرائٹ نے جو دونوں سے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ گیا, پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے اور بھارت کے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کا کیا انداز, زمین و آسمان کا فرق. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ ڈیسائسولی اس وقت بھارت کے اس پر آ گیا. ہمارے لیے ظاہر بات ہے ایک در کھلا ہے لیکن اس کی دہائی دینے کو ہم تیار ہیں, وہ در اللہ کا ہے. امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے لیکن سول سپریم پاور آف دی یونیورس تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن اس کے در پر دستک دینے کے لیے ہمیں خود توبہ کرنی پڑے گی جس کے لیے کوئی تیار نہیں. فیا اسفا ویا حسرتا, اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.